الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں بروز قیامت اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی چند مخصوص آیات اور پھر ان سے حاصل ہونے والے چند مخصوص تفسیری نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہم سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 60 سے شروع کریں گے۔ میں اس آیت کا بیک گراؤنڈ دیتا چلوں کہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہیں وہ گھروں سے نکالے جاتے ہیں، وہ میدان تیا میں ہیں، اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں من و سلوہ کی صورت میں ان پر نازل ہوتی ہیں، اور اس میدان میں اب پانی نہیں ہے۔ اب وہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزے کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر وہ پانی جو ہے وہ 12 چشموں کی صورت میں نکل آتا ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ سب سے پہلی جو بنیادی بات اس آیت کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں معجزے کا بیان ہوا، تو اسلامی نقطہ نظر سے معجزہ کیا ہے، کس چیز کو معجزہ کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزے کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر ہے۔ لفظ معجزہ تو قرآن پاک میں نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر اس کے لیے موسٹلی آیات یعنی اللہ کی نشانیاں اس لیے لفظ بیان ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا بیان ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین میں اپنی بادشاہت دکھائی تھی، آسمان کھل گئے، زمین کھل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مشاہدات کروائے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مشہور معجزہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے آپ کو جلایا نہیں، بلکہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، وہ قرآن پاک کے اندر مذکور ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات معروف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کا جو عصا مبارک تھا وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا، اور آپ کا دستے مبارک جو تھا وہ آپ اپنی بغل میں ڈال کے جب اسے باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، یعنی جو اس کا رنگ تھا اس سے ہٹ کر جدا گانا ایک روشنی والا وہ ہو جاتا۔ تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور بھی ہیں، جیسے اسی آیت کے اندر ہی جو بیان ہوا کہ آپ نے اپنا عصا جو ہے وہ پتھر پہ مارا تو ایک پتھر سے 12 پانی کے چشمے نکل پڑے۔ اب 12 چشمے نکلے، اور وہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، ان سب کے درمیان ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا، ہر ایک نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اور یہ جو عصا والا معجزہ ہے جیسے یہاں ہے، اسی طرح جادوگروں کے مقابلے میں آپ نے ظاہر کیا، دستے مبارک کا روشن ہونا اپنے فرعون کے سامنے جا کے دکھایا، یہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا۔ اچھا اسی طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ خود لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں. پرندے آپس میں بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو کیا بولتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ پرندے کیا بولتے ہیں. اچھا اسی طرح سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی دوسرا معجزہ تھا جو قرآن پاک میں بیان ہوا، اسی آیت میں آگے جا کے بیان ہوا، وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات، انسان اور پرندے، ان کو جمع کر دیا گیا، ان کو اکٹھا کر دیا گیا اور انہیں وہاں پر روکا جاتا تھا، ان کے لشکر بنائے جاتے تھے، ترتیب سے کھڑا کیا جاتا تھا. اب جنات کا ماتحت ہو جانا، پرندوں کا ماتحت ہو جانا، یہ معجزہ تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تخت تھا ہوا کے اوپر سفر کرتا، جیسے آج کے زمانے میں ہوائی جہاز سفر کرتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پہ سفر کرتا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بڑے معروف ہیں، قرآن پاک میں آپ نے خود بھی اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو مخاطب کر کے بیان فرمایا، آپ نے بھی لوگوں سے کہا، انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابر الاکمہ والابرص واحیی الموتی باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. تو یہ متعدد اپنے معجزے بیان کیے کہ مٹی سے پرندے کی ایک مورت بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، پرندہ بن جاتی ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اندھوں کو بینا کرتا ہوں، کوڑیوں کو شفا یاب کرتا ہوں، گھر میں تم کیا کھا کے آتے ہو، کیا چھپا کے آتے ہو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کیا تم نے کھایا، کیا تم نے چھپایا. تو یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے. تو یوں اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں معجزات کا تذکرہ بڑی کثرت کے ساتھ ہے، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کا بھی معجزہ موجود ہے کہ اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا قوم نے، تو آپ نے وہ اونٹنی کا معجزہ ان کے سامنے ظاہر کر دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ معجزات کا ماننا جو ہے یہ تو ضروری ہے، کہ قرآن پاک پر ایمان ہی تب ہے جب معجزات بھی مانے. معجزات کا انکار ہے تو یہ قرآن کی بیسیوں آیات کا انکار ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار بھی ممکن نہیں ہے مسلمان کے لیے، تو بیسیوں آیات کا کیسے انکار ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ نبی سے اس کے اعلان نبوت کے بعد، نبی سے اس کے اعلان نبوت کے بعد کسی ایسی حیرت انگیز چیز کا اس نبی کی فیور میں، اس کی حمایت میں ظاہر ہونا کہ جو شے عادتاً اس طرح نہیں ہوتی، جو عمومی طور پہ ویسے ہوتی نہیں ہے. اب یہ ساری شرطیں ہیں جو میں نے اس جملے کے اندر عرض کی ہیں، کہ معجزہ وہ ہے جو نبی سے ظاہر ہو. اگر وہ کسی ولی سے ہوگا تو اسے معجزہ نہیں کہیں گے، کرامت کہیں گے. فرشتے سے ہوگا تو اسے معجزہ نہیں کہیں گے، معجزہ وہ ہے جو نبی سے ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ معجزہ وہ ہے جو اعلان نبوت کے بعد ہو. اگر اعلان نبوت سے پہلے کوئی ایسی شے ظاہر ہو جائے تو اسے معجزہ نہیں، اسے ارحاس کہتے ہیں، اسے ارحاس کہا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ شے نبی کی فیور میں ہوتی ہے. نبی تو خیر جب بھی اپنے اس طرح معجزہ ظاہر فرماتا ہے تو وہ چیز اس کی فیور میں جاتی ہے، کیونکہ یہ معاذ اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی لوگوں کے سامنے کوئی چیز ظاہر کرنا چاہے اور اس کے برعکس ہو جائے. یہ تو معاذ اللہ جھوٹے ہونے کی علامت ہے نا، نبی سچے زیادہ اسے فیور میں ہی ظاہر ہوگی. ہاں جو مد مقابل اگر کوئی جھوٹا نبی ہے اس کے برعکس ہوگا، اس کے برعکس ہو جائے گا کہ مثلا وہ دعا کرے کہ یا اللہ بارش برسا دے اور جو ہونی تھی وہ بھی نہ ہو، تو یہ جھوٹے نبی سے ہو سکتا. نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی جب معجزہ دکھانے لگے اور اس وقت وہ دعا کرے کہ یا اللہ بارش ہو اور بارش ہوتے ہوتے بھی رک جائے، ایسا نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نبی کی تصدیق کی جگہ اللہ کی طرف سے معاذ اللہ اس کی تکذیب ہو جائے گی اور یہ ہو نہیں سکتا. اور چیز ایسی ہو کہ عموماً ویسے نہیں ہوتا، ویسے ہوتا نہیں ہے، ایسا ہو جائے وہ معجزہ ہوگی. تو وہ کیا ہے کہ جیسے یہ جتنی جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں، آگ کے اندر آدمی انسان جائے اور نہ جلے، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ آپ آگ میں گئے اور نہیں جلے، اس کا مطلب کہ معجزہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں کھڑے ہوئے اور سارے آسمانوں کو دیکھ لیا، ساری زمینوں کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیا، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایسا ہوا، یہ معجزہ ہے. پتھر کے اوپر صرف ایک لاٹھی یوں ماری جائے اور اسے پانی کے چشمے نکل پڑے، ایسا نہیں ہوتا لیکن ایسا ہوا، تو یہ معجزہ ہے. اسی طرح یوں اپنا عصا جو ہے وہ یوں رکھا جائے اور وہ بہت بڑا سانپ بن جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایسا ہوا تو یہ معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں بیان کی گئیں کہ مردے کو زندہ کر دیا، تو مردے زندہ نہیں ہوتے لیکن ہوئے، تو یہ نبی کا معجزہ ہے۔ پیدائشی نابینا کی آنکھیں درست نہیں ہوتی،
جی
پیدائشی نابینا کی آنکھیں درست نہیں ہوتی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام دم کر کے کر دیا کرتے تھے، تو یہ معجزہ تھا۔ اچھا، کوڑ کا مرض نہیں جاتا لیکن عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے وہ ختم ہو جاتی، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ہوا، یہ معجزہ ہے۔ تو معجزے کی جو تعریف میں نے عرض کی ہے وہ یہاں پر صادق آتی ان ساری چیزوں کے اوپر، کہ معجزہ وہ ہے جو نبی سے ظاہر ہوتا ہے، اعلان نبوت کے بعد ہوتا ہے، نبی کی فیور میں ہوتا ہے، اور وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو عموماً عادتاً ایسی ہوتی نہیں ہے، عادت سے ہٹ کے، لوگوں کے معمول سے ہٹ کے، ظاہری اسباب سے ہٹ کر ہوتی ہے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ معجزے کا تصور ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، بڑی خوبصورت توضیح، اور آپ دیکھیں کہ معجزہ اگر ہم تصور کریں تو ایک طرح سے ایک طلسماتی دنیا ہے جس میں ہم چلے جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، طلسم نہیں، یہ جادو نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے خاص اور مخصوص بندوں کی اعانت ہے کہ جن کے ذریعے وہ حق کا ظہور فرماتے ہیں اور باطل پر غالب آ جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پرندے قطار در قطار ٹھہر جاتے تھے، جنات آپ کی فرما برداری کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمین کی تہ تک انہیں دکھا دیا گیا، انہوں نے آسمان کو بھی دیکھا، ملک و ملکوت کی گویا کہ سیر کروائی گئی، اور اسی طریقے سے بے شمار جو انبیاء ہیں ان کے بے شمار معجزات ہیں۔ لیکن یہاں میں چاہوں گا کہ ہم یہاں پر ضرور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کا تذکرہ کریں، اور مفتی صاحب سے پوچھیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کون سے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، وہ یقینی طور پہ دیگر تمام نبیوں سے زیادہ ہے، دیگر تمام نبیوں سے زیادہ ہیں۔ علماء کرام نے اس پر پوری پوری کتابیں لکھی، جیسے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، اچھا اسی طرح امام بیہقی بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ،
جی
اسی طرح علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے حجت اللہ علی العالمین۔ یہ تین معروف ترین کتابیں ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں لکھی گئی، اور اس میں بھی جو لکھے ہیں لازمی بات ہے وہ تمام تر نہیں،
جی
وہ تمام تر نہیں، جتنی روایتیں ان کو ملی اتنے انہوں نے بیان کر دیے، تمام تر نہیں ہے کہ میں ایک صرف مثال دے دیتا ہوں اسے سمجھ آ جائے گا یہ واقعی تمام تر نہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا معجزہ بیان فرمایا ہے۔ معراج کا معجزہ ظاہر میں ایک ہے کہ وہ ایک سیر کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات کروائی، لیکن کیا وہ معجزہ ایک معجزہ ہے؟ رات کے ایک لمحے کے اندر سب کچھ ہو جانا یہ ایک معجزہ ہے، ٹھیک، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلے جانا یہ ایک معجزہ ہے، مسجد اقصی میں انبیاء کو نماز پڑھانا یہ دوسرا معجزہ،
سبحان اللہ،
وہاں سے ہر ہر آسمان کی سیر کرنا، نبیوں سے فرشتوں سے ملاقات کرنا یہ جدا جدا معجزے ہیں، سدرۃ المنتہیٰ سے پار جانا یہ اور معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ اور معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا یہ اور معجزہ ہے، جنت کے اندر جتنی چیزیں دیکھیں یہ جدا جدا معجزات ہیں،
سبحان
جہنم کے جتنے مشاہدات کیے یہ جدا جدا چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک معجزہ اصل میں تو ہزاروں چیزوں پر مشتمل، لیکن عمومی طور پر اسے ایک ہی معجزہ معراج کے نام سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات شمار سے باہر ہیں، اور اس پر علماء کرام نے باقاعدہ کتابیں لکھی، جیسے تین کتابوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی، دلیل آ گئی۔ علماء اس کا یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سراپا معجزہ آ گیا،
سبحان اللہ،
کیونکہ برہان دلیل اور معجزے کو کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پوری ذات کو برہان کہا گیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
پوری ذات برہان ہے تو اسی کے لیے دوسرا لفظ بولا جائے گا کہ سراپا معجزہ.
سبحان اللہ.
سراپا معجزہ تشریف لے. تو اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جزوی معجزات عطا کیے گئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا گیا. اسی لیے اب معجزات کی جب تفصیل دیکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے معجزات جدا ہیں.
سبحان اللہ.
آپ کی قوت سماعت کے معجزات جدا ہیں, آپ کی زبان مبارک کے معجزات جدا ہیں, آپ کے لعاب دہن کے معجزات جدا ہیں, آپ کے کلام کے معجزات جدا ہیں, آپ کے دست مبارک کے جدا ہیں, آپ کے پاؤں مبارک کے جدا ہیں. تو یہ معجزات کی یوں تفصیل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سراپا معجزہ ہے. اب آپ کے جو عظیم ترین معجزات ہیں ان میں دو سب سے زیادہ معروف ترین بھی ہیں اور سب سے زیادہ عظیم ترین بھی ہیں. پہلے نمبر پر تو قرآن, قرآن نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے. کس اعتبار سے؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کسی سے پڑھنا سیکھا, نہ کسی سے لکھنا سیکھا, نہ آپ نے کوئی کتابیں پڑھی, نہ آپ نے کسی کی شاگردی اختیار کی. اس حالت کے باوجود, یعنی کسی سے نہ پڑھنے, کسی سے نہ لکھنا سیکھنے کے باوجود, آپ نے دنیا کے سامنے وہ کتاب پیش فرمائی کہ جس کی مثل کتاب لانے سے پوری دنیا ہی عاجز ہے.
سبحان اللہ.
تو قرآن پاک نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا اور سب سے دائمی معجزہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, یہ سب سے بڑا معجزہ. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معروف ترین معجزہ جو قرآن پاک کے اندر بھی مذکور ہے, وہ آپ کی معراج مبارک ہے. آپ کا سفر معراج ہے جسے اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر بیان کیا, وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِلَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. اس طرح اگلی آیتیں ساری. اور دوسری جگہ, سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا.
سبحان اللہ.
تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو معجزہ معراج ہے, یہ قرآن پاک کے اندر مذکور, اور مسلمانوں کا بچہ بچہ اس معجزے کو جانتا ہے. تیسرا, جو نبی پاک علیہ السلام کے جزوی معجزات ہیں ان کی تعداد اتنی ہے کہ اس کے اوپر وہ ساری کتابیں ہیں جن کے میں نے آپ کو حوالے دیے کہ حجت اللہ علی العالمین ہے, خصائص کبرا ہے, دلائل نبوہ ہے, اور اس میں بھی بہت سارے معجزات وہ ہیں جو بچے بچے کی زبان پر ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا.
سبحان اللہ.
ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ ہوا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے اتنا پانی نکلا کہ اس سے جانوروں نے پانی پیا, انسانوں نے پانی پیا, لوگوں نے وضو کیا, غسل کیا, اپنے مشکیزے اپنے جو ہے وہ برتن بھر لیے پانی سے, اور وہ جو ایک پیالہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے دست مبارک رکھا ہوا تھا اس سے پانی ابھی بھی ابل رہا.
سبحان اللہ سبحان.
تو
اللہ.
یہ معجزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معروف ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آشوب چشم کو ٹھیک کرنے کا معجزہ.
سبحان اللہ.
کہ خیبر کے موقع پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے, اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اس کے ہاتھ کے اوپر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا. اگلے دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے, آنکھوں میں تکلیف ہے. فرمایا بلاؤ. حضرت علی آئے, آنکھیں جو ہے وہ درد اور آشوب چشم کی وجہ سے تکلیف میں تھی. نبی پاک علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا, لگاتے ساتھ ہی ایسا ہوا کہ جیسے کبھی مرض تھا ہی نہیں. اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا گیا, آپ نے خیبر کو فتح فرمایا. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جزوی جزوی معجزات ہیں, اور ان کی تعداد دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی تعداد سے زیادہ ہے. اسی لیے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ تو وہ ہے کہ آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. جو خوبیاں تمام نبیوں کے پاس تھیں یا رسول اللہ آپ کی تنہا ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی ہیں. تو لہذا جتنے بھی معجزات حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بیضہ داری, آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری, حسن یوسف ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا دم ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ید بیضہ ہے, چمکتا ہوا ہاتھ ہے, یہ سارے کی ساری خوبیاں جو بقیہ کے پاس تھی یا رسول اللہ آپ کے پاس بھی موجود ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات.
ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, بہت ہی خوبصورت بات کہ آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری, کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ تمام معجزات عطا کیے گئے جو آپ سے پہلے دیگر انبیاء کو فردن فردن جدا جدا عطا کیے گئے. اور پھر مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا معجزہ تھے. آپ کی شخصیت آپ کی ذات مبارکہ خود ایک معجزہ ہے، اور جس معجزے سے دیگر معجزات کا ظہور ہوا اور اسلام کا نور پھیلا، کفر اور کفر کی ظلمت جو ہے وہ چھٹ گئی، اور ہر طرف ایمان کا، وحدانیت کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا نور جو ہے وہ پھیل گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں معجزات پر صحیح طریقے سے یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں. آیت ہے آیت نمبر 74، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارتی او اشد قسوہ. ترجمہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ بنی اسرائیل مخاطب ہیں اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا دل سخت ہو گیا. تو آئیے پوچھتے ہیں کہ دل کی سختی سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے، اور اگر کوئی معاذ اللہ اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ سب کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟
دیکھیں، دل کی سختی کا ویسے تو بڑا معروف لفظ ہے، اور سخت دل آدمی اسے کہا جاتا ہے جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا. جو ہمارا عرف ہے اس کے اعتبار سے سخت دل آدمی وہ ہے جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا. اچھا، بعض اوقات ہمارے عرف کے اعتبار سے، حالانکہ وہ ہمارا درست نہیں ہے، یہ جو دوسرا بھی بیان کروں گا، بے رحم آدمی سخت دل ہے وہ ٹھیک ہے. دوسرا معنی بھی ہمارے عرف کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ جس بندے کو رونا نہ آئے اسے بولتے بڑا سخت دل آدمی ہے، اور اس کا فلاں مر بھی گیا تب بھی نہیں رویا. سخت دلی ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. بعض اوقات رونا جو ہے، رونے کا تعلق خود کچھ انسان کے مزاج کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو اس کا تعلق سخت دلی کے ساتھ نہیں ہے، ہو سکتا قوت قلبی کے ساتھ ہو. ایک شخص کا کوئی عزیز فوت ہو گیا اور وہ اپنے صبر کی وجہ سے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی وجہ سے اور آخرت کے ثواب پہ نظر رکھنے کی وجہ سے وہ نہیں رویا. تو اگر یہ وجہ ہے اور وہ نہیں رویا تو اسے سخت دلی کہا جائے گا یا اسے نرم دلی کہا جائے گا؟ یہ تو نرم دلی حقیقت کے اندر، سخت دلی نہیں. تو عرف کے اندر جسے رونا نہ آئے اسے بھی سخت دل کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ درست ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. حقیقت میں سخت دلی کیا ہے؟ حقیقت میں سخت دلی یہ ہے کہ آدمی پر نصیحت اثر نہ کرے.
ٹھیک،
آدمی پر نصیحت اثر نہ کرے اور گناہ کر کے اسے اصلاً کوئی ملال نہ ہو اور توبہ کی اسے توفیق نہ ہو. سخت دلی اصل میں یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے، ملال نہ ہو، توبہ کی اسے توفیق نہ ہو، نصیحت اس پہ اثر نہ کرے. مین جو سخت دلی ہے وہ اس کے اندر ہے. آگے بھی اسی کی ایکسٹینشن ہے، اسی کے میننگ جو ہے وہ اس کا ایک پہلو یہ نکلتا ہے، ایک اسپیکٹ یہ نکلتا ہے، پھر وہ دوسری چیزیں بن جاتی ہیں. یہ تو ایک مین اس کا مفہوم میں نے عرض کر دیا. اب سخت دلی کی علامات کیا ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں؟
ٹھیک،
تو یہ ایک ایسا میٹر ہے کہ یوں کہہ لیں کہ جو علامات ہیں وہی اسباب ہیں، جو اسباب ہیں وہی علامات ہیں. وہ کیسے؟ مثلا سخت دل آدمی کی ایک علامت یہ ہے کہ اسے ذکر اللہ کی توفیق نہیں ملتی.
اللہ اللہ،
اسے تلاوت کی توفیق نہیں ملتی، وہ موت کو یاد نہیں کرتا، وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا، اس کی باتیں فضول گوئی پر زیادہ مبنی ہوتی ہیں، فحش گوئی اس کی عادت میں ہوتی ہے. یہ سخت دل آدمی کی علامت، اور یہی چیزیں سخت دلی کا سبب بھی.
اللہ اللہ،
اور یہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا. مثلا فرمایا کہ بیکار باتیں زیادہ نہ کرو، تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. تو زیادہ بیکار فضول باتیں کرے تو دل سخت ہو جاتے ہیں. اچھا، اسی طرح زیادہ ہنسنے کے اوپر بھی یہ فرمایا گیا کہ زیادہ ہنسنے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے. فحش گفتگو کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ فحش گوئی سخت دلی ہی کا نام ہے.
اللہ اللہ،
تو فحش گوئی سخت دلی ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے وہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جو خدا کو یاد کرنے والا ہے وہ نرم دل ہے، جو خدا کی یاد سے غافل ہے وہ سخت دل. یا بلکہ آیت کے اندر ایک جگہ فرمایا فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تو بربادی ہے ان سخت دلوں کے لیے جو دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے، یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی وجہ سے سخت ہو گئے. اور وہاں ذکر اللہ کا ایک معنی قرآن کیا گیا ہے کہ جن کے دل قرآن کے مقابلے میں سخت ہو گئے، کہ قرآن ان پہ اثر نہیں کرتا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہیں. علامات اسباب کی صورت میں ہیں، اسباب علامات کی صورت میں ہیں. ہمارے لیے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے غور کریں کہ ان چیزوں میں ہمارے اندر تو کوئی نہیں پائی جاتی. اب وہ بصورت علامت ہے یا بصورت سبب ہے، ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی. مثلا کیا ذکر اللہ کی توفیق ہمیں ہے؟ کیا تلاوت قرآن کی توفیق ہے؟ کیا موت کو یاد کر کے ہمارے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ کیا فضول گوئی کی ہماری عادت ہے یا نہیں؟ فحش گوئی ہم کرتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے ہاں یا نہ کے اندر جواب کے ذریعے ہمارے دل کی حالت سامنے آ سکتی ہے کہ ہمارا دل نرم ہے یا ہمارا دل سخت ہے, ہم نرم دل ہیں یا ہم سخت دل ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جس کو رونا نہ ہے لوگ بولتے بڑا سخت دل ہے, اور جو روتا ہی رہے اس کو بولتے بڑا نرم دل ہے. حالانکہ روتے رہنا کوئی نرم دلی کی علامت نہیں ہے, ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے. ایک آدمی گناہ بھی کیا جا رہا روئے بھی جا رہا ہے, گناہ بھی کیا جا رہا روئے بھی جا رہا ہے, یہ نرم دل نہیں ہے, یہ سخت دل آدمی. اس کو شیطان جو ہے نا اس کو چکر چلا رہا ہے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے اس کے لیے اس کے اعمال کو مزین کر دیا کہ وہ گناہ کرتا ہے, روتا بھی ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوف خدا والا ہوں, اللہ کے خوف سے میں اتنا روتا ہوں, تو یہ شیطان نے اس کو پچکارا ہوا ہے کہ بیٹا تو روتا بھی رہا اور گناہ بھی کرتا رہے. رونا اصل مقصود نہیں ہے, گناہ سے بچنا اصل مقصود ہے. جو بندہ جس کی آنکھ سے آنسوؤں کا ایک قطرہ نہیں نکلتا, دیکھیں وہ کوئی گناہ بھی نہیں کرتا, وہ نرم دل ہے. اور جو صبح شام روتا ہی رہتا ہے اور صبح شام گناہ بھی کرتا رہتا ہے, یہ سخت دل ہے.
اللہ اللہ.
کیونکہ مقصد کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا, رکنا, نیکیاں کرنا. رونا تو ایک جدا گانا عمل ہے, اور ایک اس کی جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے آدمی کے دل کی ذکت اور شرمندگی کی طرف, کہ آدمی کا دل رقیق ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے اور آدمی گناہ سے بچتا ہے. لہذا اصل مقصود گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا, یہ اصل ہے. تو لہذا جو سخت دلی اور نرم دلی کا جو فیصلہ کیا جائے گا یا دیکھا جائے گا, اس کا مدار اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کے اوپر رکھا جائے گا. اسی لیے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے بارے میں بڑا حسن ظن رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہمارے ویوز کچھ اور ہوتے ہیں
جی.
اب سامنے والا اس کے رونے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ہم اس کے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے ظاہری اعمال کے اندر یہ رونا اور اس طرح کی چیزیں شامل نہیں ہوتی, لیکن گناہوں سے اجتناب ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اب گناہوں سے اجتناب ان میں بہت پایا جاتا ہے, وہ متقی ہیں, وہ خوف خدا والے ہیں, وہ نرم دل بھی ہیں. تو لہذا اپنا جو فیصلہ اصل ہے وہ اس سے دیکھا جائے. ہمارے اوپر نصیحت اثر کرتی ہے, تلاوت قرآن کی عادت ہے, ذکر اللہ کی توفیق ہے, گناہ سے بچتے ہیں, موت یاد آتی ہے, موت کی ہمیں فکر ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر دل نرم ہے, ورنہ دل سخت ہے. اب یہ کہ اس سخت دلی کا علاج کیسے کیا جائے اگر کسی کو ہے, حدیث مبارک کے اندر تین چیزوں کو, نرم دلی کا ذریعہ اور سخت دلی سے چھٹکارے کا طریقہ بیان کیا گیا. ایک تو فرمایا گیا قرآن پاک کی تلاوت. حدیث مبارک کا فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگے. عرض کی, یا رسول اللہ اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور موت کو یاد کرنا.
سبحان اللہ.
تو
سبحان
دو طریقے اللہ. حدیث مبارک میں بیان کیے گئے, قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد, یہ دو طریقے. تیسرا طریقہ بھی ایک حدیث مبارک کے اندر ہی ہے. فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو, یا کسی نے سوال کیا, یا رسول اللہ میں اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہوں, نرم ہونے کا طریقہ کیا ہے, نرم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا.
سبحان
یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو, تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی. تو یہ تین طریقے تو حدیث مبارک میں بیان کیے گئے, موت کو یاد کرنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا, اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا. پھر اس کے علاوہ بزرگان دین نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں, جیسے یہ ہے کہ اگر مردے کو نہلانا, یہ ایک بڑا فیکٹر ہے دل نرم کرنے کے اندر, کہ آدمی مردے کو اگر نہلاتا ہے تو اس کی بے کسی, بے بسی اور لاچاری کو جب دیکھتا ہے تو اس سے دل نرم ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے دل کو نرم کیا جا سکتا ہے.
میٹھے اسلامی بھائیو, اس آیت سے ملنے والے مدنی پھول یقیناً ہمارے لیے آئینے کا کام دیں گے. اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں یا نہیں, تو اس کا بڑا ہی خوبصورت طریقہ جو احادیث سے مستفاد ہوا ہے, مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا طرز زندگی کیا ہے, بالخصوص چند چیزیں. کیا ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق ملتی ہے؟ کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا ہم موت کو یاد رکھتے ہیں؟ یہ اور اس جیسی چند اور چیزیں اگر ہماری زندگی سے غائب ہیں, ہمارے کردار کا حصہ نہیں ہیں, تو یقیناً یہ سب ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ شاید ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. اور دل کی سختی انسان کو کہاں لے جاتی ہے, یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آیت ہے 75 اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ترجمہ: تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے. مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ میں ہے کہ یحرفونہ، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتے تھے. تو اس آیت سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی ہے، تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے تحریف کیسے کی. اور پھر ایک اور سوال، ہمارا بھی تو ان کتابوں پر ایمان ہے لیکن وہ کتابیں تو تحریف ہو چکی ہیں، تو پھر ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ انشاءاللہ مفتی صاحب اس آیت کی روشنی میں ہمیں انشاءاللہ جواب عطا فرمائیں.
تحریف جو ہے یہ پچھلی قوموں نے، خاص طور پہ یہودیوں اور عیسائیوں نے، انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی. اور یہ تحریف دو طرح کی تھی، ایک لفظی اور ایک معنوی. لفظی یہ تھی کہ مثال کے طور پہ ان کی کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے انہوں نے اسے نکالا اور اس کے جگہ کچھ اور لکھ دیا. یہ لفظی تحریف کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بالکل ہی بدل دیا،
لفظ ہی بدل ڈالے،
لفظ ہی بدل ڈالے اور اس کا بالکل اس کی جگہ حکم ہی دوسرا وہاں پر ڈال دیا. اس کے اندر معنوی بھی موجود ہی ہے، جب لفظی کی تو معنوی بھی ہے، لیکن وہ معنوی کی طرح ایک اور معنی کے اعتبار سے بولی جاتی. معنوی یہ ہے کہ لفظ تو وہی رکھے لیکن اس کی تعویل، تفسیر اور تعبیر بدل دی. آیت کیا کہہ رہی ہے اس سے مفہوم کچھ اور نکال لیا، مفہوم کچھ اور نکال لیا. یہ لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تحریفیں یہ یہودیوں میں اور عیسائیوں کے اندر موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی برائیاں بیان کی. قرآن پاک کے اندر متعدد جگہ پر ان کی تحریفوں کا بیان ہے، جیسے یہیں پر اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا قَالُوا. یہ سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے انہوں نے تحریف کر دی. اب یہ تحریف کرنا ہوئی کہ لکھ دیا اس کی جگہ کچھ اور، قرآن پاک میں اس کا بھی بیان ہے وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. تو بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ دنیا کا تھوڑا سا مال مل جائے. کہ اس کے حق میں فیصلہ دینا ہے تو اس کی طرف سے لکھ دیا، بھی ہماری تورات میں یہی آیا ہے. اس کے حق میں لکھنا تھا تو اس طرح کا کر دیا کہ تورات میں یہ آیا ہے. تو یہ ایک یہ تھا. دوسرا وہ کہ معنی کے اندر تحریف کر دی جائے. معنی کے اندر تحریف کر دی جائے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف مبارکہ ان کی کتاب میں لکھے تھے، ان کے بارے میں انہوں نے دونوں طرح کی تحریفیں کی. لفظی تعریف یوں کی کہ کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان کے یہ اوصاف ہوں گے، اور یہ بولتے تھے کہ نہیں، اور یہ اوصاف نہیں بیان کیے ہوئے، ان کے اوصاف کچھ اور ہی بیان کیے ہوئے، ان پر صادق نہیں آتے.
اللہ،
تو اوصاف کچھ اور بیان کر دی. معنی کی تحریف یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ نبی وہی ہیں جن کے بارے میں تورات میں بیان ہے، لیکن وہ جو نبی ہیں وہ بنی اسماعیل کے لیے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہیں. یہ رسول تو ہیں لیکن بنی اسماعیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے نہیں. لہذا اہل عرب تو ان کو مانے، ہم جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے، ہمیں ان کو ماننے کا حکم نہیں دیا گیا. تو اب رسول مان بھی لیا لیکن اس کی تفسیر ماننے کی ایسی کی کہ جس کے اندر ان کا نام ماننا بھی آ گیا، کہ نام ماننا اس کے اندر انہوں نے اپنا شو کر دیا. تو یہ تعریفیں مانوی تھی. اسی طرح کچھ اور بھی کرتے تھے، جیسے یہ تھا کہ ان کی کتاب میں حکم یہ تھا کہ جو بدکاری، شادی شدہ مرد و عورت بدکاری کریں تو ان کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار کے مار دیا جائے، آخر میں وقت جو ہے وہ یہ کام کرے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جو غریب تھے ان کے اوپر تو سزا نافذ کر دی، اور امیروں کو یہ کیا کہ امیروں کا صرف ان کا منہ کالا کرتے، گدھے پہ بٹھا کے شہر کا چکر لگا کے بولتے ان کی یہی سزا ہے. اس کے اوپر جب لوگوں نے شور مچایا کہ یہ کون سی اللہ کی کتاب ہے، امیروں کے لیے حکم اور ہے، غریبوں کے لیے حکم اور ہے، تو انہوں نے پھر اس کو پورا ہی بدل دیا. یہ نہیں چلے گا کہ غریب کو سزا دے دی جائے رجم کی، امیر کو نہ دی جائے، لہذا انہوں نے سزا ہی چینج کر دی. اب سب کے لیے، امیر غریب سب کے لیے ایک ہی سزا بنا دی کہ صرف بدکاری کے اوپر منہ کالا کر کے گدھے میں بٹھا کے چکر لگا دیا جائے شہر کا، تو یہ ان کی سزا ہے. اب یہ حکم الہی کو پورے کا پورا بدل دیا انہوں نے. یہ لفظی بھی تحریف ہے، یہ مانوی بھی تحریف ہے. تو لفظی اور مانوی تحریف یہ تھی جو ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور اس کا کچھ حصہ ہمارے لوگوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لفظی کا نہیں، کیونکہ لفظی تحریف تو ممکن ہی نہیں. مانوی تحریف کرنے والوں نے کوشش کی، مانوی تحریف کرنے والوں نے کوشش کی، اور جو انہوں نے لکھا اس کے اندر انہوں نے لکھ دیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اصل معنی فراموش ہو جائے. اسلام میں یہ نہیں، وہاں یہ ہوتا تھا کہ مانوی تحریف کرتے تھے تو اصل معنی سب سے فراموش اور سب سے ختم ہی ہو جاتا تھا. ہمارے ہاں غلط تفسیریں لکھنے والوں نے لکھی، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ صحیح تفسیریں دنیا سے ختم ہو. جیسے مثلا ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ایک آدمی نے تفسیر کی، اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، یہ جو ہم یوں کر کے نماز پڑھتے نا، قیام، رکوع، سجدہ، یہ نماز. اس نے کہا یہ نظام صلاۃ ہے. اب نظام صلاۃ کس چیز کا نام ہے یہ پتہ نہیں کس چیز کا نام ہے، وہ کوئی اور ہی اس کی کر کے نا. نظام صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسکرا کے ملو، نظام صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب گلے ملو، وہ اس طرح کی رنگ برنگی تفسیریں کر دی جو بھی کرنی تھی. اچھا زکوٰۃ کا معنی کیا جی؟ زکوٰۃ کا مطلب ہے نظام زکوٰۃ قائم کرو. رسول کا مطلب کیا ہے؟ رسول کا مطلب ہے کہ مرکز ملت. اب یہ رنگ برنگے جو معنی دیے گئے، یہ قرآن پاک کی مانوی تحریف کی کوشش کی گئی. یا اس سے بھی اوپر کی مثال، یہ بھی ایکسٹریم مثال ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے. دوسری مثال مثلا قرآن پاک کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، لیکن قادیانی نے اس کا کر دیا کہ اس کا مطلب ہے خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں پر نبوت کی مہر لگانے والے. کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ حیثیت ہے کہ آپ جس پہ مہر لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے.
ایک نیا معنی،
ایک نیا معنی. یہ ہے مانوی تعریف. لفظ تو نہیں بدلے، لفظ تو وہی ہے، معنی دوسرا بیان کر دیا، جو معنی امت کے پورے اجماع کے ذریعے مردود ہے اور ناقابل قبول ہے. یہ مانوی تعریف کی کوشش، لیکن حقیقی معنی علماء نے باقی رکھا، بیان کیا، وہ باقی رکھا. تو اس اعتبار سے مانوی تحریف کی لوگوں نے کوشش کی قرآن پاک کے اندر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے الفاظ کو بھی ہمیشہ محفوظ رکھا،
سبحان اللہ،
اور اس کے معنی کو بھی ہمیشہ محفوظ رکھا کہ معنی بھی ضائع نہیں ہوا. قرآن پاک کا نہ لفظ ضائع ہوا، نہ قرآن پاک کا معنی ضائع ہوا. لفظ بدلنے کی تو کوشش بھی نہیں کی، سوائے اس کے کہ ابھی میں نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہے کہ 12-15 سال پہلے وہ پاگل مصر کا تھا، اس نے قرآن پاک کے نام سے ایک دوسری کتاب بنائی.
جی.
قرآن پاک کے نام سے اس کا نام اس نے دوسرا رکھا، میں نام مینشن نہیں کر رہا، اس نے اس کا دوسرا نام رکھا، اور وہ ایک اس نے اپنے پورا قرآن بنایا اپنی طرف سے. لیکن وہ کیا ہے، پہلے پارے کی آیتیں چوتھے میں مکس کی، چوتھے کی تیسرے میں اٹھا کے کی، تیسرے کو اٹھا کے پانچویں کے ساتھ ملایا، دو چار اس میں اپنے جملے ڈالے، اس طرح کا مل ملا کے اس نے ایک جو ہے قرآن بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن وہی ہے کہ یہ بتایا ہے تو لوگوں کو پتا چلے گا، کیونکہ ایسا بیوقوف دنیا میں گزرا ہے کہ جس نے یہ حرکت کی ہے، ورنہ لوگوں کو اس کا بھی پتا نہ چلتا. تو قرآن کے لفظوں کو بدل دینا یا اس کے معنی کو بدل دینا تو دور کی بات ہے، لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایسے بھی احمق دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. تو قرآن پاک کے لفظ اور معنی دونوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. تو یہ جو تحریف مانوی کی کوششیں ہیں وہ ہمارے ہاں بھی کی گئی اور کی جاتی رہتی ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہوئی اور ہم ان کو مانتے ہیں، تو ہمارا ان کو ماننا کس اعتبار سے ہوا؟ جب تحریف ہوئی ہے تو کچھ کتاب اللہ کی ہے، کچھ انسانوں کی ہے، تو ہم کس کو مانتے ہیں؟ تو ہمارا جواب یہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں جو اللہ کی ہے، ہم اسے مانتے ہیں جو اللہ کی ہے. اب اس کے ماننے میں دو صورتیں بنی. نمبر ایک یہ ایمان کہ اللہ نے کتابیں نازل کی. دوسرا یہ ہے کہ جو نازل کی تھی نبیوں کے پاس وہی تھی، ہم اللہ کے نازل کرنے کو مانتے ہیں، اور جو اللہ نے نازل کی تھی انہیں لفظ بلفظ مانتے ہیں جو نبیوں کے پاس تھی. اب رہ گیا وہ جو اب موجود ہیں، جو اب موجود ہیں اس کا ہمیں متعین یہ نہیں پتا کہ یہ جملہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جملہ بعد والوں نے فیبریکیٹ کیا ہے، گڑا ہے، بنایا ہے. لہذا ہم کسی جملے کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ یہ حقیقتاً اللہ کی طرف سے. ہو سکتا ہے کہ صحیح جملہ بھی ہو لیکن بنایا انہوں نے ہو. مثلا ایک جگہ پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ، قطعی طور پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں ضروری ہے کہ تورات میں اس مقام پہ اللہ ہی کی طرف سے آیا تھا؟ اگر بنانے والے نے ایک کہانی بنائی تھی اور اس کہانی کے اندر اس نے یہ جملہ بھی ایڈ کیا تھا تو ہو سکتا ہے اسی کا جملہ ہو. تو لہٰذا ہم اب جو موجودہ کتابوں کو مانتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور زبور نام کی کتابیں نازل فرمائی. موجودہ ان کتابوں میں جسے بائبل اور یا دوسرے ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کتابوں میں کچھ حصہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں بہت سارا وہ حصہ ہے جو لوگوں کی طرف سے ہے. جو اللہ کی طرف سے ہم اسے مانتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے ہم اسے اللہ کی کتاب نہیں مانتے. جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے ہم اسے اللہ کی کتاب مانتے ہیں. لیکن کون سا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کون سا حصہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، یہ تقسیم، یہ تفریق ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اسے متعین کر سکیں کہ یہ والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لہٰذا ہم جو ہے ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں، جیسے ہمیں قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ کہو ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ کو دیا گیا، اور جو عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو دیگر نبیوں کو دیا گیا. تو ہم اس مطلق کو مانتے ہیں. اس مطلق کے نیچے آگے جو ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر پھر کافی ساری وہ تفسیر بن جاتی ہے کہ ہم اس اعتبار سے مانتے ہیں، اس اعتبار سے نہیں مانتے.
امید ہے مدنی چینل کے ناظرین مفتی صاحب کی اس تشریح سے آپ کو بہت سے ایسے سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے جو آپ کے ذہن میں رہتے ہیں کہ ہم ان کتابوں کو تو مانتے ہیں لیکن اس میں ذرا سی تفصیل ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم اجمالاً یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء پر کچھ کتابیں نازل ہوئی تھیں اور وہ جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ حق ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، لیکن تھوڑی سی بات، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیں. آج بھی ہمارے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا دین بنا لیا ہے. وہ خود ہی اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں کوئی بات گھڑ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس مسئلے کے مطابق عمل کرنا شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جیسے آج موجود ہیں پہلے بھی ہوا کرتے تھے، اور ایسے ہی کچھ لوگوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. آیت ہے 78 اور اہل کتاب کے گروہ کا ذکر ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ترجمہ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت، اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں. تو مجھ سے میرا سوال ہے کہ یہ لوگ کون تھے، اور یہ جو کہا گیا کہ من گھڑت چیزیں اور تمنائیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟
یہاں بنی اسرائیل کے متعدد گروہ تھے، اور جو اہل کتاب ہیں ان کے کچھ گروہ، جیسے کچھ اہل علم ہیں، کچھ ان پڑھ لوگ ہیں. اہل علم اور طرح کی چیزیں اپنے دماغ میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اہل جہل جو ہیں، یعنی جہلی لوگ جو ہیں، وہ اپنے دن میں اور کچھ اور چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے. جیسے علم والے جو تھے ان کے ایک تھا کہ بھائی مسلمانوں کے ساتھ جو مرضی کر لو، اللہ تعالیٰ ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا. لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ مسلمانوں کو ان پہ ظلم کر لو، مال کھا لو، ان کا جو مرضی کر لو، ہم سے ان پڑھوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہمارے اوپر کوئی راستہ نہیں ہے ان پڑھوں کے بارے میں. یہ انہوں نے اپنے دن میں بنایا ہوا تھا. جیسے بہت سارے لوگ جو ہے دوسرے پہ ظلم کر کے بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ان پر ظلم کریں گے تو ہم سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا.
اللہ،
جیسے ہمارے یہاں بہت سارے مظالم رائج ہیں، ظلم کرتے ہیں اور اسے اپنے جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، رادر دین کہ وہ اسے یہ سمجھے کہ یہ ظلم ہے اور ظلم ہر صورت میں حرام. اور جو جاہل لوگ تھے انہوں نے بھی اپنی کچھ امیدیں پالی ہوئی تھی، کچھ وہ تھی جو دونوں کی مشترک تھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ پر ان کا بیان کیا گیا. میں نے اس کا تھوڑا سا سرچ کیا تو مجھے تین جگہ پر ان کے وہ جملے نظر آئے کہ جو ان کی جو امانش ہیں، امانش من گھڑت آرزوئیں جو ان کی ہیں، یا اس کا ایک ترجمہ ہے زبانی پڑھ لینا، کہ اپنی کتاب کو پڑھتے تو تھے، مانے وانے کا کوئی پتہ نہیں تھا، پڑھ لیا تو پڑھ لیا بس، جیسے ہمارے یہاں بھی ہے کہ پڑھتے ہیں مانا کوئی پتہ نہیں ہوتا. یا یہ ہے کہ ان کی نظر میں ان کی کتاب سے حاصل وصول صرف یہی ہے کہ ان کو کچھ آرزوئیں مل گئیں، تو اب اس کو ہم اپنے معاشرے میں منتبی کرنے جائیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اتنا غلط معنی میں لے لیا جاتا ہے کہ اگر یہ تمناؤں اور آرزوؤں غلط آرزوؤں کی تفصیل ہم کریں تو مختلف گروہوں کی مختلف جو چیزیں آرزوئیں انہوں نے پالی ہوئی ہیں کہ ہماری بخشش ادھر سے پکی ہے، اس کی بخشش وہاں سے پکی ہے، ان کی بخشش یوں پکی ہے، تو اس طرح کی آرزوئیں ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ پالی ہوئی. امید ہونا اور بات ہے، یقین ہونا اور بات ہے. بخشش کی شفاعت کی امید ہونی چاہیے، لیکن یقین کریں گے بغیر عمل کے بغیر فضل الہی کے تو وہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے. اچھا، اب ان لوگوں کی جو آرزوئیں جو تمنائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گروہ تو یہ کہتا تھا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور عیسائی، باقی سارے جہنم. اب یہ خوش فہمی، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کوئی دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو کہ تمہارے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جنت کسی کو نہیں دینی، دلیل کوئی نہیں. تو کچھ لوگ تو یہ تھے. اچھا، کچھ یہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں اگر جہنم میں ڈالا بھی گیا، یہودیوں کو عیسائیوں کو اہل کتاب جہنم میں ڈالا بھی گیا، تو تھوڑے سے دنوں کے لیے، ایاما معدودہ، گنتی کے چند دن، کتنے، جتنے دن بچھڑے کی پوجا کی تھی نا اتنے.
اللہ، یہ اپنی طرف سے پھر
اپنی طرف سے جتنے دن بچھڑے کی پوجا کی تھی اتنے دن جہنم میں جائیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں جہنم میں رہنے والے، تو بخشے بخشے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ان سے دریافت فرمائی، فرمایا قل، اے نبی تم فرماؤ، اتخاصم عند اللہ عہدا، کیا تمہارا کوئی اللہ سے وعدہ ہے، کوئی پرومس ہے، اس کا ایگریمنٹ ہے کوئی؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. کیا تمہارا اللہ سے کوئی وعدہ ہے کہ تم تھوڑے ہی دنوں کے لیے جاؤ گے اور پھر تو نکلے ہی نکلے، پھر تو جنت ہی تمہارا ٹھکانہ؟ تو اگر ایسا ہے پھر تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو اللہ کا تو کوئی وعدہ نہیں ہے اہل کتاب کے ساتھ کہ تمہیں تھوڑے دن کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، بعد میں نہیں. تو ایک یہ تھا. اچھا، اسی طرح ایک ان کا جملہ تھا قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا کہ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. تو اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم اتنے ہی پیارے ہو تو تمہیں مار کیوں پڑتی ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ بڑے پیارے ہیں، اتنے پیارے کے بیٹے، اتنے پیارے کے محبوب، تو محبوب کی تو پٹائی کوئی نہیں کرتا نا. لہذا یہ سب باتیں چھوڑو، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی اللہ کی مخلوق میں انسان ہو. لہذا یہ جو اس طرح کی تمنائیں اور آرزوئیں ہیں، یہ وہ ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا شرمندہ کیا. جہاں کہا کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، جنت میں سوائے یہودی عیسائی کے کوئی نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ برہانکم، لاؤ دلیل، کہاں لکھا ہے یہودی عیسائی کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، سچے ہو تو دلیل لاؤ. کہا کہ وہ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، تھوڑے ہی دن ہم نے جو ہے نا وہ جہنم میں جانا ہے اور بعد میں تو ہم نکال لیے جائیں گے. فرمایا اچھا یہ بات ہے، اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ سے وعدہ ہے تمہارا کوئی؟ اگر وعدہ ہے تو پھر تو اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. کام اللہ کے بڑے پیارے ہیں، فرمایا مار کیوں پڑتی ہے؟ اللہ کے اتنے پیارے ہو، مار کیوں پڑتی ہے؟ جو گناہ کرتے پٹائی ہو جاتی، جو گناہ کرتے عذاب ہوتا ہے. یہ اچھے پیارے ہو، پیاروں کی کچھ تو ان کی عزت ہونی چاہیے، پیاروں کے لیے کچھ تو ریلیف ہونا چاہیے، کچھ تو پیاروں والا سلوک ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اچھا کرو تو نعمت مل جاتی ہے، گناہ کرتے ہو تو عذاب مل جاتا ہے. تو یہ تو جنرل رول ہو گیا نا، پیارے کی طرف سے ہوئے تو. اچھا، پھر وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو مر کے جانا ہی جنت میں، اور آخرت صرف ہمارے لیے، جیسے اوپر بھی گزرا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، جنت میں جانا ہی ہم نے، آخرت صرف ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے نبی تم ان سے یہ فرماؤ کہ اگر آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے، خالص تمہارے لیے ہے، من دون الناس، اوروں کے لیے نہیں، تو پھر مرنے کی تمنا کرو. اگر تم سچے ہو تو مرنے کی تمنا کرو. تاکہ ادھر کدھر پریشانیوں میں پڑے ہوئے، کبھی سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی نظرہ ہو گیا، کبھی زکام ہو گیا، کبھی کھانسی ہو گئی، کبھی پیٹ میں درد ہے، کھانا نہیں ہضم ہوا، رنگ برنگی تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہو، جب آخرت پرفیکٹ جناب بالکل تمہارے لیے ہی ہے اور تم نے ہی جانا ہے اور کسی اور نے نہیں جانا، فتمنا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم،
اللہ اللہ اللہ،
اور یہ ہرگز ہرگز موت کی تمنا کریں گے نہیں. کیوں؟ ان اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جو پہلے کی ہوئی ہیں، جو آگے بھیجی ہوئی ہیں، پتہ ان کو ہے، اوپر اوپر سے بولتے ہیں کہ یہ ہے لیکن پتہ ان کو ہے. جیسے ہمارے ہاں مثال کے طور پہ بندہ کہتا جی مجھے عذاب قبر ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے ہاں بھی اس طرح کے جملے ہیں نا، عذاب قبر جی ہمیں ہو ہی نہیں سکتا. اسے بھی کہا جائے تو حضور پھر ادھر کیوں تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہو؟ جب عذاب قبر تمہیں ہونا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ تمہیں جنت کے بستر اور بچھونے اور خوشبو اور اطریات ہی آنی ہے تو ادھر ہی چلے جائیں. اور آخرت کے اندر بھی تمہاری بخشش ہے، تمہیں تو آخرت میں دھوپ بھی نہیں لگنی اور سورج کی تپش ہی نہیں ہونی، تم نے تو ڈائریکٹ عرش کے سائے کے اندر ہی بیٹھنا ہے، جو امیدیں تم نے لگائی ہوئی ہیں، تو پھر کرو موت کی تمنا اور یہ ساری دکھ پریشانیاں چھوڑو، ختم کرو ان کو، نکل جاؤ خراحتوں کی طرح. نہیں کریں گے بولیں گے تمنا ہو آبدم بے ماں قدمت ایدیہم، تمنا نہیں کریں گے کیونکہ پتہ ہے کہ بہرحال اعمال دوسرے بھی کیے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. تو یہ ہے جس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، کہ آرزویں پالی ہوئی ہیں اور اپنی تمنا اور اپنی خواہش اور اپنے ذہن کے اندر کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں اور بس اسی کے اوپر جی رہے ہیں اور اسی کے اوپر خوشیاں منا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمنا اور آرزوؤں کا سلسلہ ہے، خدا کا نظام یہ نہیں ہے. اللہ کا نظام کیا ہے؟ اس کے لیے اجر ہے، اس پہ خوف نہیں ہے، اس پہ غم نہیں ہے. کس کے لیے؟ جس نے اپنے چہرے کو، مراد اپنے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور وہ ہو ایمان والا. ایمان اور اعمال صالحہ، فرمایا رب کا قانون یہ ہے. اسی لیے جگہ جگہ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے. تو فرمایا اللہ کا قانون یہ ہے، اس قانون کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو، آرزوئیں پال کے، تمنائیں پال کے ان کے اوپر چلنے کی کوشش نہ کرو. لہذا اس کے اندر کچھ چیزیں ہمارے سیکھنے کی بھی ہوتی ہیں، ہمیں بھی بیلنس کے اندر رہنا چاہیے. ہر عقیدہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اسے ماننا ہے. شفاعت کا عقیدہ ہے، فضل الہی کا، کرم الہی کا، رحمت الہی کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کرم نوازی کا، سارے عقیدے، ان ساری چیزوں کی امید، انہی میں بھروسہ، انہی میں بھروسہ، ہماری اپنی بخشش نجات کا بھروسہ اللہ کے فضل پہ، سرکار کی شفاعت پہ. لیکن اللہ کے فضل پہ، سرکار کی شفاعت پہ بخشش کا تو جو ہے وہ ہمیں امید ہے، لیکن اس بھروسے پر گناہ کرنے کی تو گنجائش نہیں ہے، عملی کی تو اجازت نہیں ہے. اور جو ہے وہ آزاد روی کی اور آزاد روش کی اور جو مردی دنیا کے اندر کرتے پھرے، ظلم کرے، ستم کرے، نمازیں چھوڑے، روزے چھوڑے، اور جناب کوئی فرض ادا نہ کرے، واجب ادا نہ کرے، ماں باپ کو سجدے، سارا کچھ کرتے رہے اور ادھر امید لگا کے بیٹھے ہوئے، وہاں سے بخشش ہو جائے گی. تو یہ اس انداز کے اندر اس کانسیپٹ کو جو لینا ہے وہ غلط ہے. یہ وہی ان من گھڑت تمناؤں اور آرزوؤں کے اندر آ جاتا ہے.
مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی خوبصورت پیغام ہے اس آخری آیت کریمہ کی تفسیر میں جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو اس قانون پر عمل کرنا ہوگا اور اس کی پاسداری کرنی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عمل صالح کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.